بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر وہیں درس کا آغاز کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے. یہ عظیم آیت ہے، اور بہت ہی اس آیت میں عظیم پیغامات موجود ہیں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ پر نازل ہوا ہے، اب میں آپ کو کیسے پڑھ کے سنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند ہے میں کسی اور سے سنوں، مجھے پسند ہے کہ قرآن کی تلاوت میں کسی اور سے بھی سنوں. علماء کہتے ہیں اس میں دو فائدے. ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب سنتا ہے کسی اور سے، اس کو تدبر کا موقع مل جاتا ہے. ایک تو اپنے آنکھوں سے پڑھتے ہیں نا، تو آپ جلدی پڑھتے رہتے ہیں. جب آپ سنتے ہیں تو آپ کی جو آنکھ ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے، کان جو ہے وہ کام میں آ جاتا ہے، اور دونوں جو سنسز ہیں، دیکھنے کی اور سننے کی، طاقتور کون سی زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے، سننے کی یا دیکھنے کی زیادہ طاقتور کون سی ہے؟ اتفاق ہے سب کا یا اختلاف ہے؟ ثبوت، دلیل پوچھوں گا، دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. قرآن میں دلیل ہے کہ سمع کو بصر سے پہلے بیان کیا ہے، اور حقیقتاً میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جو میری آنکھوں کے اس فیلڈ میں نظر آ رہا ہے. آواز باہر سن سکتا ہوں کہ نہیں؟ باہر دیکھ سکتا ہوں؟ آواز آپ کو ہر طرف سے سنائی دیتی ہے، لیکن آپ کے دیکھنا جو ہے صرف آپ کے جو ویژول فیلڈ میں آتا ہے آپ کے سامنے، بس وہی نظر آتی ہے. تو زیادہ طاقتور کون سی ہے، سننا یا دیکھنا؟ سننا. اس لیے یہ جو علم شرعی، شریعت کا علم، یہ قائم ہے سننے پر. اس لیے سب سے بڑا عالم بھی ان پڑھ ہو سکتا ہے. پڑھنے لکھے کا تعلق لکھنے سے، دیکھنے سے ہے کہ نہیں؟ آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ آنکھیں نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ تو پڑھنا لکھنے کا تعلق جو ہے وہ دیکھنے سے بھی ہے. تو کان کی جو، سننے کی جو طاقت ہے، یہ شریعت کا علم جو اسی پر قائم ہے. دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے میں کسی اور سے سنوں، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود اور انہوں نے سورۃ النساء کی آیتیں پڑھنا شروع کی. سورۃ النساء پڑھتے رہے پڑھتے رہے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امسک، یا حسب، رک جائے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نظر اٹھے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یہ وہ آیت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کو رولا دیا. انسان کب روتا ہے؟ تین وجوہات ہوتی ہیں عمومی طور پہ، یا جب زیادہ غم زدہ ہوتا ہے، یا جب زیادہ ڈر جاتا ہے، یا جب زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہی ہوتی ہے نا، اور وجہ بھی ہے کوئی؟ زیادہ غمی، زیادہ خوشی، یا زیادہ ڈر. اور سبحان اللہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اب گواہی کی بات آئی، ذرا غور سے سنیں، ذرا گواہی سے کیا مراد ہے؟ روز محشر میں اللہ تعالیٰ اولین و آخری کو تمام کو اکٹھا کرے گا اور رسول سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام کو پہنچایا ہے؟ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ہم نے پہنچایا ہے. لوگوں سے پوچھے گا، لوگوں سے جو امت ہے ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں نے کیا جواب دیا ہے؟ کہیں گے پیغام پہنچا نہیں ہمیں. جو نافرمان ہوں گے نا، جو کافر ہوں گے نافرمان، کہیں پیغام پہنچا نہیں ہے. کیسے عمل تھے ہمیں پتہ ہی نہیں، پہنچا نہیں ہے. تو انبیاء جو رسول جو وہ گواہی دیں گے ہم نے پیغام پہنچایا ہے. جب امت انکار کریں گے تو پھر گواہ کون دے گا کہ انبیاء سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دیں گے کہ انبیاء سچے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے پتہ چلا. اب اتنی بڑا درجہ ہے اس عظیم امت کا، دیکھیں مسلمان ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر مسلمان کی ایک بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا مقام ہے. کاش ہم اس مقام کو سمجھ سکیں کہ انبیاء کی سچائی کے لیے، رسول کی سچائی کے لیے یہ امت جو ہے گواہی دے گی. اس امت پر کون گواہ ہوگا کہ یہ سچی ہے؟ اب یہ سوال ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے، پیغام کو سمجھا ہے، عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کون گواہ دے گا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِ مِنْ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. دیکھا جائے غم کی بات بھی ہے، خوشی کی بات بھی ہے اور ڈر کی بات بھی ہے. غم کس چیز کا ہے؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ کہ میں وہ امتی جو نافرمانی پر اترے ہیں، اب گواہی دینی پڑے گی کہ نافرمان ہے. گواہی کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں آپ، جیسے پیچھے دروس میں گزر چکا ہے عقیدے کے دروس میں، میدان محشر میں جب حساب کے ابتداء کے لیے شفاعت کی بات آئے گی، تمام انبیاء جن کے پاس لوگ جائیں کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی. تو امت کا درد، امت کی تکلیف آپ سب ہمیشہ رہی ہے، خاص خیال اپنی امت کا. تو ایک رونے کی وجہ یہ ہے جو میرے امت میں سے نافرمان ہوں گے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. اور ڈر بھی اسی کا ہے کہ کتنی شدید اور سخت وقت ہے میدان محشر میں، اور اس وقت گواہی دینی ہے، ڈر کی انتہا ہے. اور تیسری خوشی کی بات کہ امت گواہی دے گی کہ نہیں. امت تمام انبیاء کی سچائی کی گواہی دے گی، یہ خوشی کے باعث ہے. الغرض اب تینوں میں سے ایک ہے، دو ہیں یا تین، اللہ اعلم. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا. اور گواہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. گواہی کی چیز کی بنیاد پہ ہوتی ہے العلم اور یقین. ہر مسلمان جو ہے، ہر امتی جو ہے، وہ علم والا ہے اور یقین والا ہے. اور علم اور یقین میں ترقی سے ایمان اور تقوی میں ترقی ہوتی ہے. تو بہت پیارا پیغام ہے اس آیت کریمہ میں کہ مسلمان کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے معاشرے میں، دنیا میں، کہ وہ اس کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور پھر جب وہ امتی ہے تو اسے اپنے ایمان اور تقوی کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے گواہی دینی ہے. الا من شهد بالحق وهم يعلمون، شہادت میں حق کی گواہی دینے والے وہی ہوں گے جو علم رکھتے ہیں. اور علم کے لیے یقین کو ہونا بھی لازم ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم اے دن, اس دن, بات کس دن کی ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. یوم اے دن یود الذین کفروا, جس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ہے, وعصوا الرسول, اور رسول کی نافرمانی کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام, لو تسوا بهم الارض, کہ اگر انہیں زمین دوز کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے, ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکے. قیامت کے دن جب حساب ہوگا میدان محشر میں, اور جو کافر نافرمان ہوں گے, جب ان کے حساب کا وقت آئے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے. پھر گواہ آئیں گے, فرشتے گواہی دیں گے, انکار کریں گے, زمین گواہی دے گی کہ اس فلان بندے نے فلان وقت میں فلان جگہ پر یہ فلان نافرمانی کی تھی, پھر بھی انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا, زبان کو زبان خاموش ہو جائے گی, بند ہو جائے گی, اور انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں, جن اعضاء سے اس انسان نے نافرمانی کی ہے, وہ بول اٹھیں گے. ہاتھ بھی بولے گا کہ اس نے کہاں کہاں پر کیسے کیسے کب کب کون کون سا ظلم کیا ہے. جو ہاتھ سے نافرمانی ہوئی ہے اب زبان نہیں کچھ بول سکے گی, اب ہاتھ بولیں گے, آنکھیں بولیں گی کہاں کہاں پر حرام, کہاں کہاں پر نافرمانی کی ہے. زبان بولے گی, زبان کیا بولے گی؟ اپنے گناہ, کہاں کہاں پر گناہ کیے ہیں, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, چغل خوری ہے, تانہ زنی ہے, ہمز اور لمز سے کام لیا ہے, یا غیبت کی ہے, شرک کے الفاظ کہیں, بدعتی الفاظ کہیں, بزنگ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں, نعوذ باللہ, زبان گواہی دے گی, پاؤں گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں پر کس وقت کون سے جرم کیے ہیں, الغرض جسم کے تمام اعضاء بولیں گے. یہ اس وقت کی بات جب یہ کافر یا نافرمان اس طریقے سے اس کے اعضاء بولیں گے, اس دن کی بات ہو رہی ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول, کافر بھی تمنا کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی اس دن تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم زمین کے برابر ہو جاتے, دفن ہو جاتے زمین میں, ہم انسان ہی نہ ہوتے. سورۃ ملک کی آخری آیت میں کیا آیا ہے؟ سورۃ النبا کی آخری آیت میں یا لیتنی کنت ترابا, کافر کہے گا کہ کاش میں آج بٹی ہوتا. یہاں پر بھی کافر وہی تمنا کر رہے ہیں, ہم زمین کے برابر ہو جاتے. کیوں؟ دیکھیں گے حساب اور کتاب میں. سب سے پہلے جانوروں کو لے کے لایا جائے گا, جانور جو ہیں ان کا قصاص ہوگا, جانور کا حساب نہیں ہوگا. جس جانور نے کسی اور جانور پہ کوئی ظلم دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ہوگا, قصاص ہوگا. اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو جانور جس کے سینگ ہو, بغیر سینگ کے جانور کو اس نے اپنا سینگ مارا ہے, اس پہ ظلم کیا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مظلوم جانور کو دو سینگ دے دے گا, وہ اس جانور کو دو سینگ اپنے مارے گا جیسے دنیا میں اس نے مارے تھے, برابر ہو جائے گا معاملہ, انصاف ہو جائے گا, بدلہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد اللہ حکم دے گا جب تمام بدلے پورے ہو جائیں گے جانوروں کے, کونوا ترابا, مٹی ہو جاؤ, سب مٹی ہو جائیں گے. کافر دیکھ رہا ہوگا یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے, دوسری طرف جہنم کھولتی ہوئے سامنے ہے, 70,000 لگام ہے, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے, کھولتی ہوئی جہنم کے وہ دیکھے گا, ادھر جانوروں کے معاملہ بھی دیکھے گا, پھر چیخ اٹھے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. آج ہر کافر, ہر نافرمان سن رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے کہ دعوت حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تعلیمات ہے، دین اسلام کیا ہے، توحید اور سنت کیا ہے، منہج السلف کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس دن ماننے کا وقت ختم ہو جائے گا، صرف حساب کا وقت ہوگا، اور صرف تمنا کرنے سے، اے کاش کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہونا ہے تو یہ اس کی جگہ ہے، اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے. کل صرف حساب کا دن، حساب دینا ہے. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی بات چھپا نہ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جسم کی عذاب بولیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب تک مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھ لو اور جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. یہ اس وقت کا حکم ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو شراب وہ دور جاہلیت سے ہی حلال تھی اور لوگ شراب پیتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے نور کو نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بعض چیز بتدریج جو ہے وہ حرام ہوئی. ان میں سے شراب بھی ایک چیز ہے جو آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ حرام ہوئی ہے. وقت وقت حرام نہیں ہوئی، کیونکہ نشہ وار چیز ہے، اڈکشن ہو جاتی ہے. تو اللہ احکم الحاکمین ہے، اس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نشہ کیا ہوتا ہے، اڈکشن کیا ہوتی ہے، کیسے مشکل سے جان چھوڑائی جاتی ہے. اس لیے بتدریج آہستہ آہستہ اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، تو نقصان جس میں زیادہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو بعض صاحب اس وقت چھوڑ دیا تھا، یہ نقصان کی بات ہوئی ہے نا، ہم کیوں پیئے. تو بعض ایسے تھے جب اللہ نے حرام نہیں کیا تو ہم نہیں چھوڑتے، بات اڈکشن کی ہو رہی ہے نا، اب نشہ ہے، عادت ہو چکی ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جب جبکہ تم شراب کی حالت میں. اب نماز پانچ وقت پڑھنی ہے اور شراب پینے سے نشہ جلدی اترتا نہیں ہے. اب نماز پڑھیں نشہ کریں کریں تو کیا، ذرا نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، نشے چھوڑ سکتے ہیں. تو اکثر نے پھر شراب چھوڑ دی ہے، کچھ چھوڑے رہ گئے تھے. جب آخر حکم آیا اللہ تعالیٰ کا، انما الخمر والمیسر الى آخر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور پھر شراب حرام ہو گئی ہے. تو لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو، سچے مومن ہو، تو خوب سن لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ شراب پیتے وقت نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہیں جانا. حتی تعلموا ما تقولون، تو پتہ تو ہونا چاہیے تم کیا کہو. نشے کی حالت میں کیا پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے. اسے نماز میں دعا کرنی، بد دعا کر دے، نعوذ باللہ، رب کو گالی دے دے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. نشے میں انسان کی عقل ہی کام نہیں کرتی، اور عقل نماز کی شرطوں میں سے ہے کہ نہیں، تو نماز تو ہوگی نہیں. دوسرا حکم، ولا جنوبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز پڑھو، اور نہ ہی نماز کی جگہ جو مسجد ہے یا مصلی ہے وہاں پر جنابت کی حالت میں ٹھہرو. الا استثناء ہے عابر سبيل، الا کہ وہاں سے گزر ہو، مسجد کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے، ایک سے داخل ہونا دوسرے سے خارج ہونا ہے، اسے کہتے ہیں عابر سبيل. صرف گزرنا ہو مسجد میں سے، جنابت کی حالت ہے، حدث اکبر ہے، بیوی سے بستری ہوئی ہے، غسل نہیں کیا یا احتلام ہوا ہے اور غسل نہیں کر سکا، اسے کہتے ہیں جنابت کی حالت، حدث اکبر ہے. یا عورت کو اگر حیض کا خون جاری ہو گیا ہے یا نفاس کا خون جاری ہے، اس تمام چیزیں حدث اکبر ہے. اب حدث اکبر کی صورت میں کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے حیض عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. جنوبی شخص مرد ہو عورت ہو جو نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ پاک نہیں ہو جاتا. تو کیا مسجد سے گزر سکتا ہے کہ نہیں؟ مسجد سے گزر تک سکتا ہے حدث اکبر والا شخص، مرد ہو عورت ہو، کسی گزرنا ہو، ٹھیک ہے نا. الا عابر سبیل، حتی کب تک یہ حکم جاری ہے؟ حتی تغتسل، جب تک کہ تم غسل کر کے پاک نہیں ہو جاتے. تو حدث اکبر سے طہارت حاصل کی جاتی ہے غسل سے، جنابت کی حالت جو ہے اور حیض کی حالت میں سے حدث اکبر کہتے ہیں. اور اس آیت میں جنب کا ذکر ہے اور جنب کہتے حدث اکبر کو، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، اگر جنابت کی حالت ہو تو اس وقت تک پاکیزگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ غسل نہ کیا جائے، تو غسل شرط ہے حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو، او على سفر یا مسافر ہو، او جاء احد منكم من الغائط، او جاء احد منكم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑ جائے، اور یہ حدث اصغر کے لیے ہوتا ہے، بیت الخلاء میں جانا، پیشاب اور پخانہ ہوا خارج کرنا، اسے حدث اصغر کہتے ہیں. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، یا عورتوں کو تم نے چھو، یعنی ہم بستری ہوئی ہے بیویوں سے. فلم تجدوا ماء، اور تم لوگوں نے پانی کو نہیں پایا، یعنی پانی موجود نہیں ہے، پانی کی عدم موجود کی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو چار چیزیں ہیں یاد رکھیں: بیماری کی حالت، سفر کی حالت، حدث اصغر کی حالت، حدث اکبر کی حالت. اگر ایسا معاملہ ہو اور پانی موجود نہ ہو تو کیا کرنا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے؟ ابھی اوپر تم گزر چکے ہیں نا، اغتسال حدث اکبر کے لیے، وضو حدث اصغر کے لیے. حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹا حدث جو ہے، پیشاب کا خارج ہونا، پخانہ کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، اس حدث اصغر کہتے ہیں. حیض کا خون جاری ہونا، نفاس، بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہونا، اور منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ، ہم بستری کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے ہو، اسے کہتے ہیں حدث اکبر. حدث اصغر کی طہارت کے لیے وضو کافی ہے، حدث اکبر کی طہارت کے لیے غسل لازمی ہے، غسل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا، اب مسئلہ ہے اگر، اچھا، وضو غسل کے لیے کسی ضرورت پڑتی ہے؟ پانی کی، پانی موجود نہیں، پانی نہیں ہے، یا پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے. کس کے لیے؟ مریض کے لیے. اس لیے مریض کیوں بیچ میں لے کے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے؟ مریض کا ذکر کیوں، مریض کا، مسافر کا؟ چلو مسافر ہے تو پانی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب مریض کی دو صورتیں، پانی موجود بھی ہو تب بھی وہ تیمم کر سکتے، جو بھی حل ہے. مریض اگر پانی کے استعمال سے اس کی مرض بڑھ جاتی ہے یا اسے نقصان ہوتا ہے، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، جیسے مریض، مسافر، حد اکبر، حد اصغر، اب شرعاً کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تیمم کرو پاک مٹی سے، صَعِيدًا طیب، صعید کل متصاعد، ہر وہ چیز جو زمین سے ابھرتی ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، یہ ساری پتھر ہے، یہ ساری چیز زمین کے اوپر ہے، زمین سے ابھرتی ہیں، ان سے جب یہ پاک ہو، اور تمام زمین پاک ہے اللہ تعالیٰ کی، الا یہ کہ کسی زمین کے ٹکڑے میں، حصے پر کوئی نجاست ہو. قاعدہ شرعیہ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پاک ہے، سوائے یہ جس جگہ پر نجاست یقینی ہو جائے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. اور تیمم کا جو لغوی معنی ہے، قصد کرنا، تیمم لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں قصد کرنا، اور شرعی اعتبار ہے کہ پاک مٹی سے طہارت کرنا حدث اکبر کے لیے، یا حدث اکبر کے جب پانی کی موجودگی نہ ہو، یا مریض کے لیے جب پانی کا استعمال ممکن نہ ہو یا پانی موجود نہ ہو. حدث اصغر ہو، حدث اکبر ہو، یا بیماری کی حالت ہو، یا مسافر ہو اور پانی موجود نہ ہو، تو تیمم عبادت کے لیے، کس عبادت کے لیے؟ جس کے لیے طہارت لازمی ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے عبادت جس میں آپ نے طہارت کرنی ہے، جس میں لازمی ہو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کیسے کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو. کیسے کرتے ہیں تیمم؟ صرف دو چیز جسم کے حصے کے، صرف دو چیزوں سے تیمم کیا جاتا ہے. وجوہ جمع وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور ایدیکم ہاتھ، ہاتھ کہتے ہیں یہاں سے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو تک، یہ جو شولڈر جوائنٹ ہے، کندھا جو ہے، عربی زبان میں اسے سب کو مطلقاً ہاتھ کہتے ہیں، الید. اب تیمم میں چہرہ سمجھ میں آ گیا، چہرہ یہ ہے جہاں سے بال شروع ہو جاتے ہیں، عادتاً گنجے کی بات نہیں کر، اس کے بال پیچھے شروع ہو جائے، بال ہوتے نہیں ہیں، معتاد جہاں سے بات شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے تھوڑے تک چن تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک جو ہے یہ چہرے کی حد ہے. اسے چہرہ کہتے ہیں الوجھ, جس سے مواجہ ہوتا ہے, جسے آپ سامنے والے کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھتا ہے, اسے وجہ کہتے ہیں. تو مٹی جو ہے, پاک مٹی جو ہے, اس پہ ہاتھ لگا کے ابھی بتاتا ہوں طریقہ میں کیا ہے. تو چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا ہے. فمسحو, اغسلو نہیں ہے, اغسلو غسل کے لیے پانی کا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پانی کے لیے مسح صرف ایک چیز کی جاتی ہے, یہ دو چیزیں کون سی ہیں وضو میں, سر کا مسح کیا جاتا ہے یا جرابوں کا مسح کیا جاتا ہے, باقی جو وضو کے آوائیں دھویا جاتا ہے پانی سے. تیمم میں صرف مسح ہے, کیوں مٹی سے دھو تو نہیں سکتے آپ, مٹی سے مسح ہی کریں گے آپ, ٹھیک ہے نا. تو چہرہ اور ہاتھوں پر مسح کرنا ہے. کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے طہارت کی. کون سی طہارت نیت کرنی ہے؟ حدث اکبر کی, حدث اصغر کی, کون سی نیت ہے, ٹھیک ہے نا. نیت کرنی ہے, انما الاعمال بالنیات, نیت کرنی ہے. پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے, بسم اللہ کے بعد دونوں ہاتھ, دونوں ہتھیلیاں آپ زمین پر ماریں گے, مٹی پر ماریں گے, پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. آپ چاہے تو ایک روایت میں ہے کہ آپ پھونک مار سکتے ہیں, چاہے تو پھونک نہ ماریں. پھر کیا کرنا ہے, دونوں ہاتھ جو ہیں اپنے چہرے پر یوں پھیر دیں, دیکھیں یہ ہتھیلی اوپر سے ماتھے سے لے کے پورے چہرے پر پھیر دینا ہے, ٹھیک ہے. پھر دائیں اور بائیں ہاتھ ہے, بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ پھیرنا ہے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ پھیر لینا ہے, صرف ہتھیلی کے الٹے حصے پر. جب وضو کرتے ہیں شروع دائیں ہاتھ سے بائیں سے کہاں سے کرتے ہیں؟ دائیں سے. تو تیمم بھی اس طریقے سے دائیں ہاتھ پر پہلے مسا کیا جاتا ہے, بائیں پر بعد مسا کیا جاتا ہے. تو تیمم کا طریقہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے, دوسرے نمبر پہ بسم اللہ پڑھنا ہے, تیسرے نمبر پہ اپنے دونوں ہتھیلیاں زمین پہ مارنی ہے, چوتھے نمبر پہ اپنے منہ کا مسا کرنا ہے, پانچویں نمبر پہ بائیں ہاتھ کو دائیں پر, دائیں کو الٹی ہتھیلی پر پھیرنا ہے, اور چھٹے نمبر پر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے الٹی ہتھیلی پر پھیر دینا ہے. تیمم ہو گیا. جو بازو کیا ہے, یہ ضعیف روایت ہے, بازو پر جو ہے آیا ہے وہ صحیح روایت نہیں ہے, اور نہ ہی کندھے پر کوئی اس کی روایت ہے. تو ید سے مراد یہاں پہ لفظ عام ہے, اس میں مطلق ہے, لیکن اس کا جو معنی ہے وہ مقید ہے, اور قید لگائی ہے آپ وسلم کی حدیث نے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ وسلم جب تیمم کیا تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ چہرے پر مسا کیا جاتا ہے اور ہتھیلیوں پر صرف, ٹھیک ہے. جبکہ ید میں نے کہا ہے ہتھیلی سے لے کے کندھے تک ید کہتے ہیں, تو یہاں پہ ید سے مراد صرف ہتھیلی ہے, نہ کہ کندھا ہے, نہ کہ بازو ہے. واضح ہے ہتھیلی سے مراد, ید سے کیا مراد ہے؟ ہتھیلی کا کون سا حصہ؟ اندر والے پام نہیں, اوپر والا حصہ جو ہے, الٹا حصہ ہاتھ کا, سیدھا حصہ نہیں, ہاتھ کا الٹا حصہ جسے پام کے, جسے ڈورزم کہتے ہیں, الٹا حصہ جو ہے یہاں پر مسا کرنا ہے. یہ قید کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کی حدیث نے, آپ وسلم کے عمل نے. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کو مقید کر سکتی ہے. واضح ہے, کیونکہ ید مطلق ہے, مطلق سے مراد انلمیٹیڈ. کہاں سے؟ عربی لغت میں, زبان میں, ہتھیلی سے لے کے یہاں سے انگلی سے لے کے, ٹھیک ہے نا, کندھے تک, اسے ید ہی کہا جاتا ہے. اب تیمم میں ید کس حصے کو کہتے ہیں؟ کیا یہاں سے لے کے کندھے تک, یعنی ہتھیلی سے پوری انگلی سے لے کے کندھے تک میں مسا کروں گا مٹی سے؟ نہیں. کس نے کہا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کر کے دکھایا صحابہ کو, اور صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ہم تک اس حدیث کو پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیمم کیا تو پورے بازو کو کندھے سمیت پر مسا نہیں کیا, جو مسا کیا وہ صرف ہتھیلی کا, وہ بھی الٹا حصہ, سیدھا حصہ نہیں. جیسے پانی سے ہم دھوتے ہیں تو پوری ہتھیلی آگے پیچھے سے دھوتے ہیں, تیمم میں صرف پچھلے حصے پہ, کیونکہ ہر حصے پہ مٹی لگی ہے نا, تو پچھلے حصے پہ جس مٹی نہیں لگی اس پہ آپ مسا کر دیتے ہیں. یہ تیمم کا شرعی طریقہ ہے. واضح ہے, تیمم سب کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں تیمم سارے. مٹی پر ایک مرتبہ کافی ہے, ایک مرتبہ کافی, ٹھیک ہے نا. چہرے پر بھی ایک دفعہ ہے اور ہتھیلی پر بھی صرف ایک دفعہ ہے, تین تین دفعہ نہیں. جیسے وضو میں ہم سنتاً تین تین مرتبہ دھوتے ہیں, تیمم میں ایک مرتبہ کافی ہے, ٹھیک ہے. مٹی نہ ہو تو پتھر, اگر آپ کے پاس ہے گرد و غبار جس پر ہو, گرد و غبار ہاتھ پہ لگنا چاہیے, چاہے دیوار ہو, پیٹ میں ہاتھ لگا اس میں ہے, اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر گرد و غبار ہو تو گرد و غبار کوئی بھی چیز جو زمین سے جڑی ہے, چاہے کارپیٹ بھی ہو, کارپیٹ پہ گرد و غبار ہو تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے. الغرض الغرض اگر گرد و غبار ہاتھ کو لگ جائے, مٹی کہتے سعید انتیم, صرف ترابہ نہیں فرمایا, فرق ہے. سعید ہر وہ چیز جو زمین سے ابھرتی اٹھتی ہے, اس میں گرد و غبار بھی شامل ہے, مٹی بھی شامل ہے. تو مٹی تو باب اولا ہے نا. اگر پتھر ہے اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے, اس پہ گرد و غبار ہے, تو پتھر سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن بارش ہوئی ہے اور بارش سے پتھر صاف ہو گیا ہے, تو پھر کیسے تیمم ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک کہ مٹی نہ ہو. اور خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا یہاں پہ, جو مریض ہسپتالوں میں ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اکثر غلطی ہوتی ہے, نماز کی لاپرواہی ہوتی ہے, وہ یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے, نماز نہیں پڑھتے. دو قسم کے مریض ہوتے ہیں, ایک وہ مریض جو آئی سی یو میں ہے, جو ہوش میں نہیں ہے, یا جو کریٹیکل حالت میں ہے, خطرناک حالت میں ہے, وہ جب ہوش آئے یا جب وہ پڑھ سکیں تب نماز پڑھیں, اور قضا نماز پڑھیں گے بشرط یہ کہ اس وقت جب تک ہوش آئے اس کے بعد سے. اگر مکمل بے ہوش ہے, دو چار دن گزر گئے کوما میں ہیں, تو کوما کے وقت کی نماز نہیں ہے کیونکہ مکلف نہیں تھے اس وقت, جب ہوش آتا نہیں پڑھے تب سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرے قسم کے مریض جو تندرست ہیں, یعنی بیمار کے بعد ہسپتال میں ایڈمٹ ہے, آپریشن ہوا ہے یا کوئی فریکچر ہوا ہے, اور وہ ٹھیک ہے, جسم ٹھیک ہے ان کا, عقل بھی ٹھیک کام کری, وہ بات بھی کرتے ہیں, وہ یعنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں, لیکن آپریشن کی وجہ سے یا فریکچر کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ, کسی وجہ سے ہوش بھی ہے, حواس بھی ٹھیک ہے, تو ایسے شخص جو ہے اگر وضو نہیں کر سکتا, یا کوئی شخص نہیں جو اس کو وضو کرائے, ٹھیک ہے, کیونکہ پانی تو موجود ہے, کوئی شخص نہیں جو وضو کرائے, ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بیٹا کوئی اس کا اٹینڈنٹ جو ہے آ کے وضو کرائے, نہیں ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور دوسری نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے, جو نماز جمع ہو سکتی ہے, ظہر عصر مغرب عشاء, زہر کے وقت نہیں پڑھ سکے, عصر کے ساتھ پڑھ سکتے جمع کر کے, مریض ہے, لیکن عصر کے وقت بھی نکلتے جا رہا ہے, اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسے وہ اسے وضو کرائے, تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا, نماز ساقط نہیں ہوتی, یاد رکھے. تیمم کیسے کرے گا؟ مٹی سے کرے گا. مٹی کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ ہاسپٹلس اکثر میں بیڈ کے نیچے ایک اس میں ایک خاص ایک لکڑی کا ایک برتن نما چیز ہوتی ہے, پھٹا ہوتا ہے اسے, تخت ہوتا ہے, اس میں مٹی ہوتی ہے, یہ خاص برتن ہوتا ہے اس میں مٹی ہوتی ہے, اور پھر مریض تیمم کرتے نماز میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک بعض یہاں پہ جو بک سٹورز ہیں وہاں پر ایک پورا بند طریقہ, اس میں ایک باکس ہے, اس باکس میں مٹی ہے, اس میں لکھے تیمم کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے, اور اس میں مٹی بھی ہے. آپ اچھا گفٹ دے سکتے ہیں مریض کو, یہ تیمم کی مٹی جو باکس ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اگر وہاں سوچ رہے اجازت نہیں دے, آئی سی یو میں تو منع ہے میرا خیال ہے, نہیں دیتے وہاں پہ. اگر وارڈ میں ہو مریض یا گھر میں ہو, اس کے لیے وضو کرنا مشکل ہو, اور پانی سے اگر اس کی مرض بڑھ جاتی ہے یا وہ وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا, تو یہ بہت اچھا گفٹ ہے. ہم پھول لے کے جاتے ہیں یا چاکلیٹ یا مٹھائی لے کے جاتے ہیں, اگر ساتھ آپ یہ باکس بھی ساتھ گفٹ میں دے دیں تو اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا, اور آپ کے لیے بھی اجر و ثواب ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھے گا تیمم کرنے سے انشاءاللہ اس میں آپ کا اجر بھی شامل ہوگا. الغرض تو تیمم لازمی ہے, اور نماز کی اہمیت دیکھیں کتنی اہمیت ہے نماز کی, کہ نماز مریض پر بھی فرض ہے, جنبی شخص ہے اس پر بھی فرض ہے, حضرت اکبر ہے, حضرت اصغر ہے, ٹھیک ہے, مسافر ہے, سب پہ نماز فرض ہے. اگر پانی نہیں ہے تو نعل بدل ہے, تیمم آپ کر سکتے ہیں, لیکن نماز ساقط نہیں ہوتی. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا, بخشت کرنے والا ہے. عفو اور مغفرہ جب دونوں جڑ جاتے ہیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے اور معافی کے, رحمت کے اور مغفرت کے. اللہ تعالیٰ درگزر بھی کر دیتا ہے, معاف بھی کر دیتا ہے, گناہوں پر ستر اپنے ڈال دیتا ہے, چھپا دیتا ہے, اور پھر بخش بھی دیتا ہے, معاف بھی کر دیتا ہے. اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہو جائے, جو مسائل بیان کیے ہیں ابھی تک, اور کوئی توبہ کرنا چاہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, وہ تواب الرحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی مغفرت اور عفو کا تقاضے میں سے کیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. فوراً توبہ کریں, اپنی غلطی کا جو ہے نا احساس کریں, اور عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی, اس غلطی سے اس نا فرمانے سے فوراً رک جائیں, اور آپ اللہ کا سپرد کریں. جو بھی مسئلے ہو جاتے ہیں یا نافرمانی ہو جاتی ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے, اللہ عفو و غفور ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے, درگزر کرنا چاہتا ہے. کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے, یہ قابلیت اپنے دیکھنی پڑے گی, ڈھونڈنی پڑے گی. توبہ کرنی پڑے گا، استغفار رب سے کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عفو ہے اور غفور ہے، نافرمانی سے بچنا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے دوست و احباب کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی، اپنے معاشروں کو بھی، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے گناہوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. اگر کبھی کوئی نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور خوب بخشنے والا ہے. آج درس میں اتنا کافی کے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت میں جو چند اہم احکام اور مسائل اس میں بیان کریں گے وہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگر پانی نہیں اور سنو ہے، بعض ملک میں سردیاں ہیں اور وہاں پر برف باری ہو جاتی ہے اور برف ہے پانی نہیں ہے، تو برف جو ہے اس کو تھوڑی دیر رکھیں اور برف پانی میں بدل جاتی ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی کا ہونا لازمی ہے، اور برف میں پانی ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر اس کو رکھ دیں کسی برتن میں اور انشاءاللہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تیمم کے لیے صرف ایک مرتبہ ہاتھ زمین پہ مارنا ہے، ایک مرتبہ کافی ہے، ایک مرتبہ زمین پہ، ایک مرتبہ چہرے پہ، ایک مرتبہ ہتھیلیوں پہ، دونوں پہ. کچھ بھائی ایسے جو حرم کے اندر جا کے تیمم کرتے ہیں، وہاں پر تو ٹائل چمک رہی ہوتی ہیں. اچھا، بٹی جو لے کے جاتے حرم میں نہیں، وہاں پہ جائز پانی دستیاب ہے، پانی یاد رکھے، پانی کا استعمال کرتے ہیں. نہیں مشکل نہیں ہے، سمجھے ذرا، تیمم کے لیے نہ سمجھے ذرا، تیمم کرنا کب جائز ہے کب ناجائز ہے. دیکھا بات نماز کی ہو رہی ہے، عام بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہ دیکھیں چار چیزیں کیوں ذکر کی ہیں، چار چیزوں کا بیماری سے کیوں ابتدا کی ہے، مطلقاً ہر بندے کے لیے تھوڑی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت کے لیے دو چیزیں، نمبر ایک پانی موجود ہی نہیں ہے، نمبر دو پانی کا استعمال سے بیماری بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ دیر ہو جائے گی. جتنا بھیڑ بھی ہو وہ کہتے ہیں ہماری رکعت چھوٹ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، تو جلدی سے وضو کرو نا. تمہیں کسی نے کہا کہ ایک تو گھر سے دیر سے نکلنا ہے، پھر وہاں پہ دیر سے پہنچنا ہے، نیند بھی پوری ہونی چاہیے، آرام بھی پورا ہونا چاہیے، نماز کی تیمم کر لو بھی اللہ معاف کرے گا. نہیں، جس نے بھی تیمم کیا ہے پانی کی موجودگی میں، اس کی نماز نہیں، دوبارہ نماز پر وضو کر کے نماز پڑھے. یہ یاد رکھیں، چاہے حرم مکی ہو حرم مدنی ہو، بھیڑ سے رش کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، بعض بار نماز چھوٹ جاتی ہے، آپ دوسری جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور اگلی نماز کے لیے کوشش کریں کہ وقت پہ پہنچیں. یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ آپ تیمم کریں، تیمم کے لیے یہ عذر شرعی نہیں ہے. یا پانی موجود نہیں ہے، یا اس کو لانا ممکن، موجود تو ہے، اب کنواں ہے، کوئی ڈول کچھ نہیں ہے، کیسے پانی نکالوں؟ پانی آپ کے سامنے، اب وہاں تک پہنچ تک رسائی نہیں، پہنچ نہیں سکتے پانی تک، کیا کریں گے؟ اور دوسری نماز کا وقت جو جمع ہو سکتا ہے وقت بھی نکلتا جا رہا ہے. اب نماز یہ نہیں ہوتی میں انتظار کروں گا جب تک میں ڈول وہاں سے لے کے آؤں گا پانی نکالنے کے لیے، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. آپ تیمم کر کے اس وقت نماز پڑھ لیں گے، جب پانی میسر ہو گیا دوبارہ دہرائیں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ نے نماز کا حق ادا کیا ہے اور تمام شرطیں ارکان واجبات پوری کی، تو نماز دوبارہ کیوں دہرائیں گے آپ کی؟ تو اس لیے جو ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں پانی کی موجودگی میں یا پانی کے استعمال کے امکان کے ساتھ جب ممکن ہو، تو ان کی نماز نہیں ہے، دوبارہ ان کو نماز پڑھنی پڑے گی، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. واللہ اعلم.
تو صاحب، ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور پانی نہیں ہے، اس نے تیمم کر دیا، نماز نہیں پڑھی، پھر اس کے پاس پانی آیا، غسل کی ضرورت نہیں آئے گی؟
نہیں، اگر ایک شخص سے جنابت کی حالت میں پانی موجود نہیں ہے، ایسی جگہ پہ کہ پانی موجود نہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے جو واٹر ٹینک ہے گھر کا، اس میں پانی ختم ہو گیا ہے، اس لیے پانی گھر میں موجود ہے میں تیمم کروں. نہیں، پانی جا کے خریدو، اس اسٹور میں رکھو، آپ کے پاس جو بوتل ہے پانی پینے کی، گھر میں پانی پینے والی پانی تو ہوگا نا، وہ پانی تو ہے، اب اس سے تو آپ غسل نہیں کر سکتے جنابت کی حالت ہے، کیا کریں گے آپ؟ بکا سپر مارکیٹ تو ہے پہ کھلی، 24 گھنٹے بھی کھلی ہوتی ہے سپر مارکیٹ، نہیں ہے، نہیں ہے کہ وہاں جا کے پانی لے لو. تو پانی لے کے آپ نے غسل کرنا ہے، اور پھر ہاں کوئی شخص ہے، امیجن کریں، ایک پانی موجود نہیں ہے، جنابت کی حالت ہے، اسٹور بھی سارے بند ہیں، یا ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی کسی سے لے بھی نہیں سکتا، ایسی حالت ہے، اب نماز فجر کی نماز وقت نکلتا جا رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب تو تیمم کر سکتا ہے، لیکن حالت کہاں ہے دور حاضر میں؟ بہت مشکل ہے. سمجھ آ رہا ہے؟
لیکن وہ پھر غسل کرے گا یا
نہیں کرے گا؟ ایک دفعہ آپ نے جو عبادت صحیح طریقے سے شروط اور کان واجبات کے ساتھ ٹھیک کر دی ہے اس کو دوبارہ دہرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پانی بھی بعد میں مل جائے تو آپ دوبارہ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے حق ادا کیا نا. شریعت نے ہم سے عبادت دو مرتبہ مطالبہ نہیں کیا ہے, ایک مرتبہ مطالبہ کیا بس. ہاں اس میں اگر آپ نے کوتاہی سے کام لیا ہے, پانی کو ہوتے ہوئے آپ نے تیمم کر لیا ہے صرف وقت کو بچانے کے لیے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.